الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله خداوند تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ دفاع دین چھوڑ دیں اور مدافعت ختم ہو جائے مقاومت ختم ہو جائے عمل دفاع ترک کرنے کا نتیجہ انہدام مراکز دین ہے. کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو اس کے مراکز محفوظ نہیں رہ سکتے جب تک وہ قوم اہل دین و اہل مذہب مدافعت مقاومت اور استقامت کو اختیار نہ کریں. اسلامی مقدسات کی بے حرمتی اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں موضوع سخن ہے اور عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ بے حرمتی اس وقت ہوتی ہے جب حریم ٹوٹ جائے. حریم اسلام کی ایک ہے اور اسلامی مراکز اسلام سے متعلق اور دین سے متعلق ہر چیز جس کو تقدس حاصل ہے اور حرمت حاصل ہے جس کو تقدس کا اس محمل کے ذریعے سے خدا نے انتظام کروایا ہے جب تک وہ حریم اور وہ محمل محفوظ نہ ہو اس کے اندر موجود حرم اور مقدس اور صاحب احترام اور باحرمت امور محفوظ نہیں رہ سکتے. اور مشکل فراوان ہیں جس طرح حرام خور فراوان ہے ہر حرام خور انسان ایک حرمت شکل انسان ہے. مرموز اور متشکلیاں جن کا میڈیا میں کوئی تذکرہ نہیں آتا جو حرام کام کوئی کرے حرام یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خداوند تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے حریم مقرر کر دیے ممانعت کر دیے کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا اس کو نہیں چھیڑنا اس کو نہیں پلٹنا. اگر ایک چھوٹا سا بھی حرام کام کرے یہ حرمت شکنی بھی ہے حرام خوری یہ بھی ایک حرمت شکنی ہے. حرام اعمال انجام دینا حرام نگاہیں کرنا حرام باتیں کرنا حرام گفتگو سننا حرام منظر دیکھنا لیکن یہ انفرادی حرمت شکنیاں ہیں اور حرمت شکن فراوان ہیں. آپ کو مقدسات کا احترام کرنے والے کم ملیں گے اور مقدسات کی حرمت توڑنے والے زیادہ ملیں گے اور حرمت شکنی کرنے والے زیادہ ملیں گے. خداوند تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کی حرمت مقرر کی ہے ان سے اجتناب کریں ان سے پرہیز کریں حرمت شکن نہ بنیں. شیطان نے قسم کھائی کہ ہر وہ چیز جس کی خدا نے حرمت مقرر کی ہے اس حرمت کو توڑے گا اور سب سے بڑھ کر انسان کی حرمت کو توڑے گا. شیطان قسم کھایا ہوا دشمن قسم خوردہ دشمن. قرآن نے اس کی قسم کے الفاظ بھی لکھے ہیں اب عزت دے گا خدا کی عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں انسان کی حرمت کو باقی نہیں رہنے دوں گا. قدم قدم پر حرمت شکنی موجود ہے لیکن کچھ ایسے حوادث یا واقعات آ جاتے ہیں جن کو تبلیغی کوریج ملتی ہے اور جن کو پھیلایا جاتا ہے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے برملا کیا جاتا ہے نمایاں طور پر انہیں ذکر کیا جاتا ہے. اور بہت ساری ایسی حرمتیں ہیں جنہیں توڑ دیا جاتا ہے لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. چند سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں ایک بہت بڑی حرمت شکنی عالمی سطح پر رکھی گئی ہو، خصوصاً دین اسلام سے متعلق، اور پھر اس کو بھرپور طریقے سے پیش بھی کیا جاتا ہے. جن حرمت شکنیوں کو ترویج کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک فکر اور ایک منصوبہ ہے کار فرما، اور جن حرمت شکنیوں کو اتنا پرچار نہیں کیا جاتا، ان کی تبلیغ نہیں کی جاتی، انہیں زیادہ نمایاں نہیں کیا جاتا، برملا نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے بھی ایک فکر کار فرما سوچ ہے اس کے پیچھے بھی. مثلا آپ دیکھیں اس سے پہلے کہ نوبت قرآن اور آل رسول تک پہنچ جائے اور ان کی عمر منشکنیاں ہوں، ان کے مزاروں کو بموں سے اڑایا جائے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے، شروع کے ہی اور سے ہوا اور آزمائش کی ہی اور کی گئی امت مسلمہ کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں جو دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، رسول سے جو محبت ہے وہ خدا سے، اس محبت کی عزت، اس محبت کی حرمت، اس محبت کی عزت کی غیرت ان کے اندر موجود ہے یا نہیں. پہلے غیرت کو آزمایا گیا، ایک ٹیسٹ لیا گیا غیرت کا. جب میں کہہ رہے کافی آزما چکے اور دیکھا کہ غیرت اس حد تک نہیں ہے، اس درجے تک نہیں ہے جس درجے سے دشمن گھبرا جائے، پریشان ہو، یا جس سے اس کی جرأت سلب ہو جائے اور نہ کرے وہ حرمت چکنی، ایسی حیرت اس نے محسوس نہیں کی امت کے اندر. چونکہ یہ حیرت اس نے محسوس نہیں کی، لہذا بڑی حرمت چکنیوں کی طرف آ گیا، چھوٹی چھوٹی حرمت چکنیوں سے بڑے بڑے اقدامات شروع کیے، بڑی حرمت چکنیاں. اور کوئی تقدس، کوئی احترام ایسا نہیں تھا جس کو پائمال نہ کیا ہو، جس کو پہنچ لینا بندہ ہو. ہر چیز کی حرمت شکنی کی. سب سے پہلے خود امت مسلمہ کی حرمت، کیونکہ خود امت ایک محترم چیز ہے، اس کی بھی ایک حرمت ہے، اس کا بھی ایک تقدس ہے، امت کا ایک تقدس ہے. اس حرمت کو پہلے توڑا گیا، اس کو پائمال کیا گیا مختلف پروانوں سے. اور وہ محمل ان سے لے لیا گیا جس محمل میں ساری چیزیں محفوظ تھیں، وہ محمل ان سے لے لیا گیا. ایک بار یہ بغول کے کل آپ کی خدمت میں اس ان کے کلام کی روشنی میں کافی وضاحت کی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ مطلب واضح ہوا ہوگا. یہ نقطہ، یہ سر، یہ راز جو اقبال نے اپنے کلام میں بیان فرمایا کہ عزت ہے محبت کی کہانی، ایک قید حجاب محمل سے، یہ نقطہ بہت سمجھنے کا ہے، غور کا نقطہ ہے کہ محبت کا احترام، محبوب کا احترام، مقدس چیز کا احترام، اس کی عزت ہوتی ہے. محبت، محبوب اور اس کی عزت و احترام، عزت ہے محبت کی قائم، ہے قیس حجاب محمل سے. محمل اور اس کا حجاب، اس کی چار دیواری، اس سے محبت کا احترام اور برہم باقی ہوتا ہے. اگر یہ محمل توڑ دیا جائے، یہ محمل چھین لیا جائے، یہ محمل ختم کر دیا جائے، محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، پھر سب کچھ لٹ جاتا ہے. اور جس قوم کا محمل خراب ہو گیا، وہ حجاب محمل کا ٹوٹ گیا، اس کے حساب سے ہر چیز چلی جاتی ہے، عزت بھی چلی جاتی ہے، شکو بھی چلا جاتا ہے، غیرت بھی اس کی مر جاتی ہے، لیلا بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، مقدس چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دین بھی ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. وہ معمل ایک اذکیہ تھا کہ نظام ہے اور ایک امت کے اندر احساس غیرت ہے. اس غیرت کو توڑنے کے لیے جو غیر محسوس محبت چکنی ہوئی, ذرا جب معمل ٹوٹے گا تو عزت ختم ہوگی, احترام ختم ہوگا. مخصوصاً جو جوان طبقہ ہے, کیونکہ غیرت کا زمانہ, غیرت کی عمر زیادہ جوانی کی عمر کی, ویسے غیرت کی کوئی عمر نہیں ہے, بچپن میں بھی ہو سکتی ہے, جوانی میں بھی ہو سکتی ہے, بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن غیرت کے تقاضے پورے کرنا اور غیرت کے اصولوں میں چلنا یہ جوانی میں زیادہ ممکن ہوتا ہے. یعنی غیر کو احساس کرنا, غیر کو برداشت نہ کرنا, غیر کو نکال باہر کرنا اور غیر سے بچے آزمائی کرنا, یہ جوانی کے کام ہے. اگر جوانوں کے اندر غیرت ہوئی یہ معمل باقی رہے گا اور مقدسات باقی رہیں گے, حرمت باقی رہے گی, محترم چیزیں اور محترم مقامات جن کا احترام نصب کرنا ہے میں وہ احترامات سارے محفوظ رہیں گے. اس معمل پر کل حملہ معمل میں ہوا, اس حصار پر یا اس حجاب پر جس سے عزت قائم ہے ہر چیز کی, احترام جس سے بحال ہے ہر چیز کا, احساس غیرت ہے, یہ عزت چھینا گیا اور چھین لیا امت سے. پھر اس کو آزمایا گیا کہ آیا مکمل طور پر ختم ہوا یا نہیں ہوا. جب دیکھ لیا آزما کے ختم ہو گئی, جیسے کسی کو بے ہوش کرتے ہیں اسپتال میں جا کر, پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو, ٹھوکر لگا کے اس کا گھٹنا, اس کا گٹا, اس کی کوئی ایسی حساس جگہ, پاؤں کا تلوار کہیں سے بھی اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہوش میں ہے, احساس ہے یا نہیں ہے. جب معلوم ہو جائے کہ مکمل طور پر اس کے اندر احساس ختم ہو گیا, پھر اس کو چیرنا پڑنا شروع کر دیں, آپریشن شروع کر دیں. آپریشن سے پہلے یہ مطمئن ہونا ضروری ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے, اس کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. اور یہ آج کے دشمن دین کو اتنی خبر ہے, اس قدر آگاہ ہے, نادان نہیں ہے اتنا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, غافل نہیں ہے اتنا, آگاہ ہے. اس آگاہی کے پیش نظر اس کو معلوم ہے کہ کس نقطے کو چھیڑوں تاکہ اگلا مرحلہ آسان ہو. جیسے حرمت ٹوٹ جائے, ہر چیز کے تقدس کا احساس ختم ہو جائے, مٹ جائے, اور مدت سے مسلمان, امت مسلمان پوری دنیا میں اس جلگار کی زد میں ہے. خصوصاً ہم اگر پاکستان کو فوکس کریں, ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس حرمت چھیننے کے لیے جو کچھ ہوا اسی کے مشابہ دوسری دنیا میں بھی ہوا ہے. حرمت چھیننے کے لیے ہر قوم کے لیے حرمت چھیننے کے لیے الگ سوچ ہے, الگ پروگرام ہے. اتہ آپ میں پھر اقبال کا ایک اور کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں, یہ تاریخ کے طور پر کہ اقبال وہ بابصیرت انسان ہے کہ آج سے بہت پہلے, تقریباً ایک صدی کے لگ بھگ پہلے سے جو کچھ اس نے پیشبینی کی, جو کچھ اس نے پیشن گوئی کی کہ یہ ہوگا اور یہ ہونے والا اور یہ ہو رہا ہے, وہ ہو گیا سارا کچھ. کہ یہ کہہ رہا ہے اب ایک نظم ہے اقبال کی, ابلیس کا فرمان اپنے فرزندوں کے نام, اپنے سیاسی فرزندوں کے نام, کہ ہر قوم کی حرمت چھیننے کا الگ طریقہ ہے. ہر ملت ہر قوم کی حرمت توڑنے کا, یا اس کا محمل, دشمن نے ہر قوم کے معمل کو تلاش کر لیا ہے, ڈھونڈ لیا ہے کہ یہ اس قوم کا معمل ہے. جب تک یہ معمل باقی ہے اس وقت تک اس کے مقدسات باقی ہیں, جب یہ معمل ٹوٹے گا اس کے بعد اس کے مقدسات بلا دفاع ہو جائیں گے. جب بلا دفاع ہو جائیں گے ان کی حرمت چھکنی اور ان کی حرمت کی پائمالی آسان ہو جائے گا. ابلیس کا فرمان اپنی سیاسی فرزندوں کے نام لا کر برائے ملوں کو سیاست کے بیچ میں لا کر برائے ملوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دائرے کو ہم سے نکال دو. یہ ابلیس شیطان دستور دے رہا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو, کیونکہ اس کی بہت سارے اولاد ہیں, مذہبی اولاد ہیں ابلیس کی. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا, اس کی اولاد میں کچھ مذہبی ہوتے ہیں, کچھ عام ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں. یہ سارے ایک ہی آدمی کے بیٹے ہوتے ہیں. خود بس وقت تعارف بھی کرواتے ہیں, ہمارا ایک بیٹا بڑا مذہبی ہے, دوسرا بیٹا غیر مذہبی ہے, ایک بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, دوسرا بالکل ان پڑھ ہے, ایک جو ہے وہ نوکری کرتا ہے, دوسرا بالکل بے روزگار ہے, ایک لوفر لوفر کا ہے, دوسرا بڑا سنجیدہ ہے. یہ ساری اولاد ایک آدمی کی ہوتی ہے. اسی طرح ابلیس کی بہت سارے فرزند ہیں, مذہبی فرزند ہیں, سیاسی فرزند ہیں, پڑھے لکھے فرزند ہیں, ان پڑھ فرزند ہیں, ہر قسم کے فرزند, ہر قسم کی اولاد ابلیس کی موجود ہے. ان میں سے اس کے سیاسی اولاد کے نام پر اس نے وصیت نامہ اپنا دیا, سیاسی اپنے فرزندوں کو, مذہبیوں کو ایک اور اس کے مذہبی بیٹے ان کو الگ اس نے وصیت نامہ دیا, سیاسی بیٹوں کو اس نے کیوں لکھا؟ لا کر برائے ملوں کو سیاست کے بیچ میں, زناریوں کو دائرے کو ہم سے نکالو. وفاق کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کی کوہ و دمن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو, آبو کو مرغزار فتن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. ابلیس کا دستور اپنے سیاسی فرزندوں کو کہ اگر تم چاہتے ہو قوموں کی حرمت شکنی کرو تو پہلے ان کا معمل خراب کرو. اگر یہ معمل باقی ہے تم کبھی بھی ان کے مقدسات کی بھی حرمتی نہیں کر سکتے. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, برہمن جس کو اپنے مذہبی مرکز کا محافظ ہونا چاہیے اس کو آپ سیاسی پیچوں میں ڈال دو. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, زناریوں کو دائرے کوہن سے نکال دو. زنار اس ڈاکے کو کہا جاتا ہے جو کنٹھا بنا کر گلے میں لٹکایا جاتا ہے, زنار سلیپ کو بھی کہا جاتا ہے جو مسیح اپنی گردن میں لاکر بنا کر ڈالتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے بھی بہت ساری چیزیں بازوؤں میں لٹکی ہوتی ہیں, گلے میں لٹکی ہوتی ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا, یہ زنار ہے کیا, یہ کہاں کا تو ہے جو ہمارے گلے میں ڈال لیا گیا, کس کی علامت ہے بس پتا نہیں. بس دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھا اتفاقت آپ مغرب میں یورپ میں جائیں, جو کچھ ہمارے یہاں مذہبیوں نے لٹکایا ہوتا ہے وہ یورپ میں بالکل وہی لوگ ہوں گے پاس بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں. انسان تعجب کرتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز مقدس سمجھ کے پہنی جاتی ہے, وہاں پر لوگ اور پڑھنے کی علامت نہیں. یہ چیز جو ہمارے بڑی محترم سمجھی جاتی ہے, عورتیں مساوات اپنا لیتے ہیں, مرد اپنا لیتے ہیں, لڑکے اپنا لیتے ہیں, دوسرے بنا لیتے ہیں, اس کو بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں. ایک خاص تفکر کی علامت ہے. میں دیکھا پاس ان کو زنجیریں لٹکی ہوئی ان کے گلے میں لاکٹ, اسی طرح کے مشابہ بالکل دیکھا پاس اپنے جوانوں کو لٹکے ہوئے. تو وہاں پوچھا میں نے لوگوں سے, کیونکہ یہاں تو ضرورت نہیں ہوتی ہم پوچھیں گے کیوں لٹکائی ہوئی, لیکن وہاں ہو جاتی ہے. ان سے پوچھا کہ بھائی یہ انہوں نے کیوں لٹکائی ہوئی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے اور یہ ان کا ایک لوگو ہے کہاں سے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس تفکر کے آدمی ہے کہ ابھی چونکہ خواتین یہاں تشریف فرما ہے, میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کون سا تفکر ہے, یہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کی علامت لٹکا کے رکھتے ہیں. جو گئے ہوئے آپ سے دیکھ کر آئے, میں یوں نہیں کہ میں نہیں دیکھا, سب نے دیکھا, مطلب بات پوچھ لیتے ہیں, بات پوچھتے نہیں. زمدار اس دادے کو کہتے ہیں جس میں کنٹھا بنا کر گلے میں برہم ڈالتا ہے, پنڈت جو کنٹھا بنا کر گلے میں ڈالتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے تصویر, پنڈتوں کی تصویریں تو دیکھی ہوگی, بس روحانی پیشوا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹھا ضرور گلے میں رکھتا ہے اپنے ڈال کے, موتیوں کا یا پلاسٹک کا یا جو بھی ہوتا ہے, کچھ چیزیں اسے بندی ہوتی ہیں, اسے لٹکائی ہوتی ہے. سلیپ لٹکا ہے جو گھومتے ہیں ان کو بھی زمنار ہی کہتے ہیں, سلیپ کو بھی جو گلے میں سلیپ لٹکی ہوئی وہ زمنار ہے. کیا کریں جو مذہبی مرکز ہے, نہ ہندو کا ہو یا مسیحی کا ہو, مذہبی طور پر مذہبی انسان چلا سکتا ہے. دیر کو ہم یعنی پرانے مذہبی مراکز دیر سومہ وہ جس کو قرآن نے کہا سومہ اور دبد من سوام و پیا یہ دیر ہے. دیر قرآن یعنی پرانے مندر پرانے عبادت خانے بڑے لوگوں کو سیاست کے پیچ میں ان جادو اور زنداریوں کو جنہوں نے مذہب کا دفاع کرنا ہے انہیں دیر کوہن سے نکال دو. کیا ہوگا پھر برہمن کی بھی حرمت ٹوٹ جائے گی کیونکہ برہمن ایک بڑی ذات کو کہا جاتا ہے. برہمن کی بھی حرمت ٹوٹ جائے گی کب جب اس کو سیاسی پیچوں میں ڈال دو گے. اور دیر کوہن کی بھی حرمت ختم کر سکتے ہیں کیونکہ زنداری کو آپ نے وہاں سے نکال دیا. زنداری یعنی وہ پنڈت یا وہ مذہبی پیشوا جو کٹھا ڈال کر مذہب کی متولی ہوتا ہے اس مذہبی مقام کا متولی ہوتا ہے. زنداریوں کو دیر کوہن سے نکال دو. اور مچھلی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب دین دینداروں کے ہاتھ سے لے کر بے دینوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اور مچھلی یہاں ہوتی ہے غیر والے کی جس کو میڈیا کوریج نہیں دیتی جب مسجدوں میں عالم دین کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہوتا. مسجد عالم دین کے اختیار میں نہیں ہوتی. مسجد کا متولی عالم دین نہیں ہوتا. مسجد کون سی چیز ہے؟ دین کا مرکز. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مساجد سنگر آج یہ مسجد اسلام کا مورچہ ہے. اسلام کے مورچے میں اسلام کا سپاہی بیٹھا ہونا چاہیے نہ کہ اسلام کے مورچے میں سیج بیٹھا ہونا چاہیے. اسلام کے مورچے میں سرمایہ دار بیٹھا ہونا چاہیے. اسلام کے مورچے میں غدار بیٹھا ہونا چاہیے. اسلام کے مورچے میں بے دین بیٹھا ہونا چاہیے. اسلام کا مورچہ اسلام کی سپاہی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. پاکستانی فوج کے مورچے پاکستانی فوج کے اختیار میں ہونے چاہیے. ورنہ پاکستانی فوج کے مورچے اگر سمندروں کو دے دیے جائے تو وہاں ہلو کر دیں گے اس کو کیونکہ بارڈر پہ مورچے میں نہیں ہوئے بہترین جگہ ہے سمندروں کی چھپنے کے لیے ریلوے فروغ کرنے کے لیے نشاور ادویات مواد فروغ کرنے کے لیے جو مورچہ جس کا ہے وہ خالی کر دے اگر اور اس کی جگہ نائب نہ بیٹھے یہ پہلی حرمت چکنی ہے. یہ پہلی حرمت چکنی ہے کہ جب سنگاری کو دیر سے نکال دے رہا دیر ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اب کوئی اس کی حرمت نہیں بچا سکتا. عالم دین جب دین سے بڑے ہو جائے مرکز دینی کا اختیار آگے ہمارے پاس بھی مراکز کون کون سے ہیں؟ مرکز ہمارے پاس بھی مراکز ہیں. مدارس ہمارے پاس بھی مراکز ہیں. مساجد ہمارے پاس بھی مراکز ہیں. یہ مراکز ان مذہبی مراکز میں جا کر دیکھیں کتنے مذہبی مراکز میں تولیت اختیار علماء دین کا ہے. یہ کس نے کہا؟ فرمان کس کا ہے؟ ابلیس کا اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. کہ اگر سیاسی اگر شیطان جس نے قسم کھائی نہیں ہے کہ میں دین کی حرمت توڑوں گا میں انسان کی حرمت توڑوں گا میں اس خلیفہ خدا کی حرمت توڑوں گا اور اس کو احترام دینے والی چیزوں کی میں حرمت توڑوں گا کس طرح سے توڑو گے تم؟ وہ فرمان دیا اس نے کیا کرو تم لا کر بنا سیاست میں پیش ہے جو نالیوں کو دہلی کون سے نکال سب کچھ کہ موت سے زیادہ اگر اسلام کی وہ تو برہمن کی حرمت توڑنی ہے آپ نے سنداری کی حرمت توڑنی ہے دہلی کی حرمت توڑنی ہے اس کا یہ دستور ہے الگ سے دستور کا زنداری نکال دو دہر کس کے ہاتھ میں دے دو دہر بے دین کے ہاتھ میں دے دو پر مذہبی مراکز بے دین کے ہاتھ میں مدرسے دینی مدرسے اور عالم دین کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. عالم دین ملازم ہے وہاں پر تنخواہ لے کے کام کرتا ہے. مسجد میں عالم دین ملازم کرتا ہوا ہے چپراسی کو بھی تنخواہ دیتے ہیں پیش نماز کو بھی تنخواہ دیتے ہیں چوکیدار کو بھی تنخواہ دیتے ہیں گارڈ کو بھی تنخواہ دیتے ہیں پانچ چھ ملازم رکھے ہوئے ہیں. یہ تنخواہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسجد کے کام کرتے ہیں. مسجد کی ملازمین ہے. اگر عالم دین مسجد کا ملازم بن جائے, چوکیدار اور چپراسی کے برابر اس کے لیے اسکیل رکھ دیا جائے, اس کو تنخواہ دی جائے, اس مسجد کی حرمت کون باقی رکھے گا؟ یہ پہلی حرمت چھیننی ہے جو خود ہوئی ہے, جس کو میڈیا کا دل نہیں دیتا. کہاں سے حرمت چھیننی ہے شروع اور کہاں جا کر پہنچی ہے؟ اگر یہ حرمت چھیننی ہے, ماں بری نہ چھوٹنے دیتے آج لیلا نہ لڑتی, یہ معمول یہ حجاب نہ رکھنے دیتے آج کسی کے تک دس مار مارنا ہوتا. کہ جس کے پاس پیسہ ہو جائے وہ ہر چیز کا مالک ہو جاتا, جس کے پاس سرمایہ ہو جائے وہ ہر چیز کا مالک ہو جاتا. اور اب تو دور تک زنائیوں کو دور تک خائف فائد کر دیا گیا, اب تو بہت بڑی سطح تک بات جا پہنچی, مرجعیت تک بات چاہ پہنچی. کہ سرمایہ دار مرجع بناتے ہیں, سرمایہ دار مرجع گراتے ہیں, سرمایہ دار مرجعیت کے ارد گرد حلقہ بنانے کی کوشش میں. جب یہاں تک نوبت جا پہنچے گی پھر تو بہت بڑی نوبت سیکھنی ہوگی. زیادہ ابلیس کے سیاسی فرزان جو اس کا فرمان سن کر تو مشغول ہیں. محمدی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا اپنے پیغام میں جو روحانیوں قوم کے مراجع کرام علماء کرام مدرسین اعظام علماء سب کے نام امام نے اپنی عمر کا آخری مفصل ترین پیغام منشور روحانیت کے نام سے جو امام رضوان اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس کے اندر یہی نقطہ بیان فرمایا کہ متوجہ رہنا کہ دشمن دین غافل نہیں ہے. اگر ہم غافل ہیں دیندار تو دشمن غافل نہیں بیٹھا ہوا, بیدار دشمن ہے. اور اس قوم کی عادت بہت عجیب ہو جاتی ہے کہ جو سوئی ہوئی وہ دشمن جاگ رہا ہو سکتا, اس کا دشمن جاگ رہا وہ قوم سوئی ہوئی, اس گھر میں کچھ باقی نہیں رہتا جس گھر کے مالک سو رہے ہیں چور جاگ رہے ہیں. جس محلے کے چور جاگ رہے ہیں لوگ سو رہے ہوں اس محلے میں کچھ نہیں رہتا. بات فرمایا کہ ہوشیار رہنا کہ دشمن نے حرمت دین توڑنے کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے, حتیٰ مرجعیت کی حد تک افراد تیار کر کے رکھے ہوئے کہ جن کے گرد حلقہ دشمن کے دین کا ہے. بڑی بڑی سزا ہے, اپنے ملک میں دیکھ لیں, اپنے ملک میں آپ نگاہ دوڑائیے. دین کے زمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں تعجب کیا کہ اسی سفر میں, تبلیغی سفر میں پاکستان کے ایک شہر میں گیا, وہاں سماجی کہہ لے مذہبی شخصیت
میں لاہور ہی گیا, لاہور ہی گیا, مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے مناسب نہیں کیا نام لے رہا ہوں, پوچھے آپ آدمی صرف یہ فضل سے مطلب سے آپ کو سرکار لوگوں سے ہمارے کار میں لاہور گیا تو لاہور میں
بات واضح ہو جائے, روشن ہو جائے میری, اب ذرا اس کو ایک جگہ پر کہا کہ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انقلاب اسلامی سے پہلے پاکستان کے اندر علماء دین کا کسی مسئلے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ جو بزرگ ہیں ان کو پتا ہوگا, جوانوں کو نہیں ہے علم, چونکہ جوانوں کی عمر نہیں ہے اتنی. 27 سال پہلے, 28 سال پہلے, 30 سال پہلے پورے پاکستان کے اندر کوئی مذہبی شیعہ کی بات کر رہا ہوں, امامیہ کی اہل سنت میں بھی تقریباً مشابہ صورت حال ہی ہے لیکن امامیہ کے اندر خصوصاً یہ صورت حال تھی کہ کوئی مذہبی کام, کوئی مذہبی مرکز, کوئی مذہبی فعالیت, کوئی مذہبی نمائندگی علماء کے پاس نہیں, کہیں بھی مذہب کی نمائندگی علماء نہیں کرتے. کچھ لوگ تھے زعما کے نام سے اس وقت مشہور تھے, زعما مذہب, ان زعما مذہب میں سے اکثر تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی, اکثریت زعما دین ایسے تھے, سورہ فاتحہ نہیں جانتے تھے جو درست پڑھ سکے ہوں. یہ نمائندگی کرتے تھے شیعہ مذہب کی. انقلاب اسلامی کے بعد انقلاب عزتآور انقلاب ہے, انہیں اشارہ بھی کیا تھا کل شاید کسی مجلس نے اشارہ کیا, کسی اور مجلس نے اشارہ کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا عنوان وہ یہ کہ امام باعث عزت مسلمین بنے ہیں اور عزت دلائی ہے مسلمین کو, سارے مسلمانوں کے امام نے بلا دیے ہیں بغیر کسی مذہبی تفریق کے. دنیا میں مسلمان جو شرمسار ہوتا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کہ آج پہ وہی عادت بنتی جا رہی ہے, آج پہ مسلمان آہستہ آہستہ شرمساری کی طرف جا رہا ہے, لیکن امام نے اس شرمساری سے نکال کر انہیں افتخار تک پہنچا دیا, فخر تک پہنچا دیا, عزت دی امام نے, اسلام کو عزت دی, اسلامی مراکز کو عزت دی. آج جملہ ایک عزت جو امام نے دی وہ روحانیت اور علماء کو دی. خود ایران کے اندر کوئی عزت نہیں کی, اور ایران کے اندر علماء کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی عالم بس میں بیٹھا ہوتا, ٹیکسی میں بیٹھا ہوتا, وہ ٹیکسی پنچر ہو جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی نوسط کی وجہ سے ہوئی ہے. بلکہ بہت سارے لوگ شور مچاتے تھے جب عالم دین بس میں یا ٹیکسی میں سوار ہوتا انہیں ہوتا تو سواریاں شور مچاتی تھی کہ اس کو نہ بیٹھو کیونکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, پنچر ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا. یہ مقام تھا علماء کا اس پر ایران کے اندر. ایران جہاں آج علماء کی حکومت ہے وہ بھی ایسے سادگی سے نہیں بننی. 30 سال پہلے تک جس ملک میں روحانیت کو اس دید سے دیکھ رہے ہیں کون, شیعہ, ایران میں شیعہ رہتے ہیں, اپنی علماء کے بارے میں اپنی علماء کے بارے میں ان کا یہ نظریہ. لیکن وہی علماء آپ نے دیکھا کہ ایک نام آئے اور علماء کے پاس, علماء کے پاس علماء کی بارگاہ میں, اور علماء کو سراخوں میں انہوں نے اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں. علماء کی دست بوسی کرتے ہیں, علماء کی قدم بوسی کرتے ہیں, علماء کے ساتھ بیٹھنا, علماء سے ملنا اپنا شرف محسوس کرتے ہیں. یہ روحانیت کو مقام بیٹھے بیٹھے نہیں مل گیا, یہ کسی نے دیا, یہ مقام کسی نے قربانی دی اس مقام کے لیے, تب جا کے دنیا کو پتا چلا عالم کا مقام کیا ہوتا ہے, مرجع کا مقام کیا ہوتا ہے, فقیہ کا مقام کیا ہوتا ہے. فقاہت کے صاف قدم سے بلند کیا امام نے, عزت دی علماء کو. اس عزت کا ایک سایہ, ایک پرتب پاکستان میں پڑا. پاکستان میں جب علماء کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ آنے دیتے تھے ان مذہبی مراکز کے نزدیک علماء کو, تو کہیں مذہبی نمائندگی نہیں کرنے دیتے تھے علماء کو, نام میں ہاتھ سو ہم تھے. اس وقت انقلاب اسلامی کے نتیجے میں روحانیت کو پوری دنیا میں علماء کو مقام ملا, نہ سننا پاکستان میں. لہذا پاکستان میں بھی لوگ آئے اور علماء کی زعامت اور علماء کی قیادت کو مانا, اگر یہ سنبھالا نہیں گیا لیکن ایک دفعہ ہوا ضرور کہ علماء کو قدر ملی, علماء کو شوکت ملی, شان ملی, اور عوام نے حق ادا کیا, یقین کا حق ادا کیا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا, عزت ملی. لیکن اسی تنازع میں وہ جملہ اس شخص کا میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا, کہا کہ لاہور میں پھر یہی زعماء بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, جو ہم نے کچھ سال پہلے بعض مذہبی چیزیں علماء کو سپورٹ کر دی, مثلا اجتماعیت کا کام ہم نے علماء کو سپورٹ کیا ہے, قومیات ہم نے علماء کو سپورٹ کیے ہیں, یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے, اور یہ غلطی اگر نہ کرتے تو آج یوں ہوتا, یوں ہوتا, یوں ہوتا, اس کو اپنی غلطی سمجھ لیں. اور جس ملک کے اندر دین کی زحمت عالم دین کے پاس نہ ہو, فیکٹری انجینئر کے پاس ہوتی ہے, اسپتال ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے, کتنا بڑا سیٹ کیوں نہ ہو ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا اسپتال سے, آپ پیسے سے اسپتال بناؤ جو کچھ کرو لیکن چلائے گا ڈاکٹر, اس کا چیف ڈاکٹر ہوگا, اس کا رئیس ڈاکٹر ہوگا, اس کو چلانے والا ڈاکٹر ہوگا, علاج معالجہ کرنے والا ڈاکٹر, ڈاکٹر کے بغیر اسپتال چلتا نہیں ہے. جب ڈاکٹر کے بغیر اسپتال نہیں چلتا تو عالم کے بغیر مسجد کیسے چلتی ہے, عالم کے بغیر امام برگاہ کیسے چلتی ہے, عالم کے بغیر مدرسہ کیسے چلتا ہے, عالم کے بغیر دین کا کام کیسے چل سکتا ہے. یہ پہلے اور چکنی یہ ہے کہ زناریوں کو دائرہ کہن سے نکال دو. زناری یعنی وہ مذہبی شخصیت, اس مذہب کی جس کو مذہبی مرکز کا متولی ہونا چاہیے, جس کے ہاتھ میں زبان دین ہونی چاہیے, اگر چاہتے ہو دین کی حرمت توڑنا دائرے کو ہم کی حرمت اگر توڑنا چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زرنانی کو نکال دو, یعنی اس شخصیت کو نکال دو جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کہاں سے احترام ملے گا, کہاں سے تقدس کون بچائے گا, حرمت کون بچائے گا اس کی. وفا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. امت کی اگر آپ نے حرمت شکنی کرنی ہے, امت مسلمہ کی حرمت شکنی کرنی ہے, یہ دستور ابلیس کا اپنے سیاسی فرزندوں کے نام کہ اگر امت مسلمہ کی حرمت شکنی کرنی ہے, اس کا احترام توڑنا ہے.